یہ ایک بات ہو گئی، اس کو سمجھ لو. اب دوسری بات، خدا کا کرنا یہ ہے، 99 ہجری میں عمر ابن عبدالعزیز مروانی خلیفہ ہوئے، عمر ابن عبدالعزیز مروانی بنو امیہ کے. لیکن شان الہی کی یہ ہے کہ وہ بالکل مثیل تھے حضرت عمر کے، بڑے متقی، پارسا، عالم، فاضل، اللہ سے ڈرنے والا، جن کو عمر ثانی کہتے ہیں، عمر دوسرے عمر جو اسلام میں ظاہر ہوئے. مولوی صاحبان سمجھ رہے ہیں، ان کا دور بہت اچھا دور ہے، بہت مبارک زمانہ ہے، امت ان سے بڑی راضی رہی ان کے اچھے اعمال و کردار سے. اسی طرح ایک بزرگ اور گزرے ہیں، اویس قرنی، کہتے ہیں کہ وہ خدمت رسول میں آنا چاہتے تھے، روزانہ بستر باندھ کے رکھے تھے، لیکن بوڑھی ماں کی بیمار وہ آنے نہیں دے رہی تھی، آ نہ سکے. اویس، ایسے ایس اسے، اویس مانا محروم، نام ان کا اویس نہیں ہے، بیٹے کا نام اویس رکھتے، وقدو اویس نمن دے، نام تو ان کا غنیمان ہے، کیونکہ پیغمبر کا زمانہ پایا اور نہیں آ سکے تو سم میں اویس. عبداللہ ابن المبارک جو تفسیر، حدیث اور فقہ اور تصوف کے امام ہیں، امام ابو حنیفہ کا خاص شاگرد ہے، ان سے کسی نے پوچھا، ما تقولو فی معاویہ و عمر ابن عبدالعزیز و اویس القرنی ایہم افضل؟ معاویہ جن کا دور قابل اعتراض رہا ہے، اور اویس اور عمر ابن عبدالعزیز بڑے اچھے لوگ رہے ہیں، ان میں کون افضل ہے؟ دیکھ اب فقی کا جواب سنو. حضرت ابن المبارک نے کہا، لغبار الذی دخل انف فرس معاویہ، لغبار الذی دخل انف فرس معاویہ، قسم خدا کی وہ غبار گرد جو معاویہ کی ناک کے نکلے میں پیغمبر کے ساتھ جا چکا ہے، وہ گرد غبار جو معاویہ کے گھوڑے کے نکلے میں ناک میں داخل ہو چکا ہے پیغمبر کے ہمراہ، خیر من اویس القرنی و عمر ابن عبدالعزیز المروانی. وہ گرد غبار بھی عمر ابن عبدالعزیز اور اویس سے بدرجہ افضل ہے. یہ فقی کا جواب. والذی نفسی بیدیہ لغبار الذی دخل انف فرس معاویہ خیر من اویس القرنی و عمر ابن عبدالعزیز المروانی. اور یہ دیکھیں گے آپ اس میں، العواصم من القواسم، ابو بکر ابن العربی کی، العواصم من القواسم، ابو بکر ابن العربی، یہ شاگرد ہے نا غزالی کے، جنہوں نے کہا شیخنا حامد الغزالی دخل فی الفلسفہ ثم اراد ان یخرج ولم یستطع. ہمارے استاد امام غزالی المتوفہ 505 ہجری، فلسفہ میں ایسے داخل ہوئے، پھر نکلنا چاہتے تھے لیکن نکل نہ سکے، اور جب غزالی فوت ہو رہے تھے تو بخاری شریف سینے پہ رکھے ہوئے تھے، اور فرماتے تھے انا قلیل المزجات فی الحدیث، مجھے حدیث کا تجربہ کم مل گیا ہے، وقت بہت کم ملا ہے، 55 سال عمر. ان کے شاگرد خاص ہیں ابو بکر ابن العربی، اور انہوں نے رد لکھا ہے روافظ کا، اور اس کتاب کا نام ہے العواصم من القواسم. آج کل عام مل رہی ہے، ہمارے بزرگوں نے شائع کی ہے، اللہ جزائے خیر دے. العواصم من القواسم لأبی بکر ابن العربی وهو تلمیذ جلیل للغزالی. اس موضوع پر رد رفض، کیونکہ اسلام کے مقابلے کی ایک جماعت ہے مرزائیوں کی طرح، بالکل ان سے بھی بدتر. کلمہ علیحدہ، اذان علیحدہ، نماز علیحدہ، ہر چیز علیحدہ، موجودہ قرآن پر عدم اعتماد. روافض کا عقیدہ. اللہ اللہ. شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے اور اس کا نام ہے منہاج السنت النبویہ، منہاج السنت النبویہ فی رد الشیعہ والقدریہ. یہ چار جلدوں میں، دو بڑی جلدوں میں آئی ہے، چار اجزاء. مولانا محمد طاہر صاحب پنجپیری کی خصوصی توجہ اور عنایت سے ان کے مخصوص دوست سہیل اکیڈمی لاہور نے شائع کی. میرے پاس وہی نسخہ ہے جو شیخ القرآن نے شائع کرایا، اور یہ کتاب اب چھپ گئی ہے بلاد عرب میں، آٹھ جلدوں میں محقق. مشہور زمانہ رافضی ابن مطہر ہلی، ایک شیعہ عالم گزرا ہے ابن مطہر ہلی، اس نے ایک کتاب لکھی تھی، اس کا نام ہے منہج الکرامہ فی منصب الامامہ. منہج الکرامہ فی منصب الامامہ. بڑا ظالم تھا، بڑا بے انصاف تھا. بدقسمتی سے ترکیہ کا بادشاہ، اس کا نام تھا خدائے بندہ، ترکیہ کے بادشاہ کا نام ہے خدائے بندہ، اس نے بیوی کو تین طلاق دی. اب تین طلاق کے بعد بیوی حرام ہو جاتی ہے، ہر حال میں دوبارہ بغیر حلالے کے رکھنے کا کوئی جواز نہیں. یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، سنت سے بھی. خود بخاری کہتے ہیں باب من اجاز الطلاق الثلاث، تین طلاق تین ہیں. خدائے بندہ بہت پریشان ہوا، اور چاروں ائمہ، حنفیہ، مالکیہ، شافیہ، حنابلہ، چاروں فقہ میں متفق حکم ہے کہ تین طلاق ایک وقت میں، تین وقتوں میں، تین کلموں کے ساتھ، عمر بھر میں جب بھی تین دے دی گئی تین ہے، اور عورت محرمہ غلیظہ تابیدیہ ہے. جب تک حلال شرعیہ نہ کیا جائے دوبارہ اس خاون کے ساتھ نکاح سے نہیں مل سکتی. میں اس مسئلے کی اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کیونکہ اس زمانے کے لوگ بھی اس میں کڑی پڑی کر رہے ہیں. زبان کنٹرول رکھے، تین طلاق کیوں دے دیں؟ قرآن نے کیا کہا ہے؟ وَضْرِبُوْهُنَّ. جب اتنا غصہ آئے تو خیر ہے، ایک دو چماٹ لگائے. نہیں خجنیشی والے اگئی ٹکئی اگئی پتہ رن کلی غصے نہ طلاق ورگی طلاق 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 یا خلواز آواز کئی. اور وہ شیطانی فرقہ وہ ان کو سکھاتا ہے اے حلالہ کریں گے، اللہ توبہ، یعنی حلالہ نہ کرے عمر بھر حرامہ کرے، یہ مطلب ہے اس کا. اور کیا، جو حلالہ نہ مانے وہ حرام ہی پر راضی ہوگا نا. حلالے کا تو مانا یہ ہے کہ حرام سے نکالنا ہے، تو حلالے کا جو ضد ہے وہ حرامہ ہے. جو حلالے نہیں مانتے وہ عمر بھر کے حرامے کرواتے ہیں، اور نسل کے زنا اور حرامی ہونے کے وہی ذمہ دار ہیں. خیر، علماء کے لیے تو شیخ زید القوسری کی کتاب الاشفاق، اور عوام اور اردو جاننے والوں کے لیے ہمارے شیخ امام اہل سنہ فخر دیوبند مفخر احناف محقق الاثر حضرت مولانا سرفراز خان صاحب بارک اللہ فی حیاتہم القیمہ وشفاہم اللہ شفاء عاجلہ وکثر اللہ امثالہم واتباعہم، ان کی کتاب عمدۃ الاساس فی حکم طلاق الثلاث، اردو میں نام عربی کا رکھا ہے، عمدۃ الاساس، اس کتاب کا تذکرہ مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ نے معارف القرآن تین طلاق کے مسئلے میں نام لے کے کیا ہے. الحمدللہ، عمدۃ الاساس فی حکم طلاق الثلاث، بہت طویل لکھا ہے، سب کچھ حرامے کے مرتکبین کے تمام شبہات کے جوابات دیے. اور اس سے پہلے بلاد عرب میں انور شاہ ثانی شیخ و مشائخنا و استاذ و اساتذتنا و مفخرنا فی العلم و تحقیق الشیخ محمد زاہد الکوثری رحمہ اللہ تعالی، جن کی نظیر اپنے وقت میں نہیں تھی علم کی گہرائی اور پختگی اور وسعت میں، ان کی کتاب الاشفاق فی رد نظام الطلاق. مصر سے ایک آزاد رائے شخص نے کتاب لکھی تھی، اس کا نام تھا نظام الطلاق، اور اس میں تین طلاق کے وقوع کے خلاف کوئی بات کہی تھی، حضرت شیخ نے ان کے خلاف یہ کتاب لکھی. چونکہ اکثر علماء بیٹھے ہیں، الحمدللہ خدا کا شکر ہے، ان کا حق ہے کہ ان کو علمی باتیں کہی جائیں. مولانا یوسف بنوری مرحوم سے میں نے سنا تھا کہ ہمارے استاد امام الاثر مولانا انور شاہ صاحب کی خواہش تھی کہ ایک ایسا شخص اٹھے جو تین طلاق کے مسئلے میں مجتہدانہ کلام کرے، لیکن شاہ صاحب کی بیماری اور مصروفیات کی وجہ سے ان کو موقع نہیں ملا، اگرچہ مسئلہ انہوں نے ترمذی بخاری میں خوب بیان کیا ہے. تو جب شیخ زاہد الکوثری کی کتاب الاشفاق حضرت بنوری نے دیکھی تو مصر سے لے آئے، اس وقت شیخ کوثری مصر میں تھے، ہندوستان تشریف لائے، امام الاثر مولانا انور شاہ کے قبر پر جب فاتحہ کے لیے پیش ہوئے تو آپ نے تذکرہ کیا کہ حضرت بلاد عرب کے ایک عالم ترکیہ کے شیخ الاسلام مصر میں ٹھہرے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی اور بڑی اچھی کتاب ہے، حضرت جو کچھ ارشاد فرماتے تھے وہ سب علوم اس میں ہیں. حضرت سے میں نے سنا ہے، خود حضرت فرماتے تھے، اس کے بعد میں نے رات کو خواب دیکھا کہ امام الاثر مولانا انور شاہ صاحب کے ہاتھ میں الاشفاق ہے اور جگہ جگہ سے دیکھ رہے کہ ماشاء اللہ شفا و کفا، ماشاء اللہ فشفا و کفا، اللہ تعالی جزائے خیر دے، سب کچھ لکھ دیا ہے. حضرت فرماتے تھے کہ میں جب واپس چلا گیا، میں نے مصر میں شیخ زاہد الکوثری کو یہ واقعہ سنایا تو شیخ سکتے میں آ گئے، رقت تاری ہو گئی. وہ انور شاہ صاحب کے مقامات سے بہت خوب واقف تھے، بہت زیادہ واقف تھے، اور فرمایا کہ میری تصنیف کی قبولیت کے لیے یہی کافی ہے کہ امام الاثر مولانا انور شاہ جیسے عالم عالم رویا میں اس پر خوش ہو، یہی کافی ہے. الرویا اذا وافق الشرع قبلا وان خالف ردا، خواب کا یہ اصول ہے کہ اگر شریعت کے موافق ہو سر آنکھوں پر، اور اگر خلاف ہو نہیں چلے گی. تین طلاق پر چاروں امام، امام بخاری سمیت متفق ہے کہ تین تین ہیں، لیکن خدا بندہ نے تین طلاق دی اور ترکیہ کے بادشاہ نے، اور پھر پریشان تھا، بچے تھے، یہ تھے گھر ور ادھر ہو رہا تھا، یہ کمبخت وہاں پہنچ کے ابن متحری ہلی، اس نے کہا ہمارے شیعوں کے ہاں تین طلاق واقع نہیں ہوتی، آپ رکھ سکتے بھی، خدا بندشی ہو. اور پیرانی پیر حضرت اقدس الشیخ عبد القادر جیلانی نے رحمہ اللہ اپنی کتاب غنیہ میں لکھا ہے کہ تین طلاق کا واقع نہ ہونا یہ یہود کا مذہب ہے، یہود کا مذہب ہے، اور وہاں سے شیعوں نے لیا، کیونکہ ان تشیع ماخوذ من الیہودیہ، شیعہ مذہب یہود کا برانچ ہے، یاد رکھنا، یہودیوں کا برانچ، اس سے نکلا ہے. ان تشیع ماخوذ من الیہودیہ شیعہ مذہب کی معتبر کتاب رجال کشی معرفت و اختیار الرجال جلد 2 صفحہ 164 میرے پاس موجود ہے، جب چاہے دکھا سکتا ہوں. یہ عبارت اس کتاب میں ہے کہ ولذا قیلا، اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان التشیع ماخوذ من الیہودیہ، شیعہ مذہب یہود سے نکلا ہے. اسنا اشرہ اسنا اشرہ. اول یہود تین طلاق کے منکر، ثانیاً شیعہ، اور ثالثاً یہ جدید قسم کے سپاہی جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، فقہ کے منکر اور حدیثوں میں چانٹی کرنے والے. ٹانگیں کھلی رکھو، سر ننگا کرو، آپ جو ہے نا سینے پہ رکھو، پھندا لگنے والے ہیں ان قریب، پھندا لگنا. وہ ہمارے قاری سرور صاحب تھے، وہ کہیں ان کے ہاں چلے گئے نماز پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے آگے نماز کے دوران آ کر کے اس کے ہاتھ پکڑ کے یہاں لے آئے. نماز کے بعد اس نے پوچھا کہ یہ کیوں؟ کہا جتنا اوپر ہو اچھا لگتا ہے. انہوں نے کہا بہت اچھا، اللہ اکبر، سر پہ ہاتھ باندھ دے. تو وہ مولوی دوبارہ، انہوں نے کہا ایسا نہیں کہا، آپ نے خود کہا جتنا اوپر ہو جائے تو پھر اور ہی اوپر جائے. ہاں یطیرون فی السماء. یہ ابن مطہر ہلی جس کی وجہ سے خدا بندہ رافضی ہو گیا، یہ پھر بادشاہ ترکیہ کے ساتھ ہوتا تھا، اور اس نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام رکھا ہے منہج الکرامہ فی منصب الامامہ. اس کتاب میں اس نے روافض کے مذہب کو آل رسول کا مذہب کہا ہے اور اس کو صحیح کہا ہے. سن 723-24-25 میں یہ حج پر جاتا تھا، بادشاہ ساتھ ہوتا تھا، وہ ذرا سرکاری اہلکار اس کی کتابیں اٹھاتے تھے اور اعلان ہوتا تھا حج میں، اکفر الکفار ابو حنیفہ النوما، دنیا کا سب سے بڑا کافر ابو حنیفہ. 725 میں جب اعلان ہوا تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ اپنے شاگرد ذہبی اور ابن قیم کے ساتھ موجود تھے. اس نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ یہ وہ ابن مطہری ہلی آیا ہوا ہے اور بادشاہ اس کے ساتھ ہے. کہ امام ابو حنیفہ کو کیوں ایسا کہتا ہے؟ وہ تو امام ہدایت ہے، راشد امام ہے. کہا کوئی جواب نہیں دے سکتا، عالم بڑا ہے. ابن تیمیہ نے شاگردوں کو روکو اس کو، آج جواب ہو جائے گا، آج جواب ہو جائے گا. ابن قیم ذہبی یہ سب اس کے پیچھے اٹھے اور اس کو کہا ہمارے استاد ابن تیمیہ آپ سے گفتگو چاہتے ہیں. اس نے کہا اچھا کوئی ایسا مانے جنا ہے؟ کہا بالکل موجود ہے، آ رہا ہے، آپ بیٹھ جائیں. مسجد خیف کے اندر ظہر کی نماز کے بعد مناظرہ ہوا اور شیخ الاسلام نے ان کو پابند کیا کہ آپ پہلے ابو حنیفہ کا مذہب سمجھ لیں. ابو حنیفہ لوگوں کی باتوں سے نہیں کافر ہوگا. ابو حنیفہ کا مذہب تین ہے، یا ان کا قول دکھاؤ گے، یا ان کے شاگرد جو معروف ہے، یا حنفی فقہ میں جو مفتبی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز چلے گی نہیں. جب اس کو پابند کر لیا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا، وہ تو ادھر ادھر شتحیات اور شاذ باتیں کر رہا تھا. شیخ الاسلام نے اٹھ کر کے ایک تقریر کی امام ابو حنیفہ کے فضائل و مناقب پر اور ثابت کیا کہ امام صاحب امت محمدیہ کا بہت بڑا سرمایہ ہے اور تمام ائمہ میں سب سے اونچا مقام ان کا ہے. ابن مطہر ہلی نے کوئی ٹوکی پوکی کی، لیکن شیخ الاسلام نے دوسری تقریر کی، اور جب دوسری تقریر کے بعد ان کو کہا گیا کہ آپ آئے اور جواب دے دیں، تو جس جگہ بیٹھا ہوا تھا وہیں مردار ہو چکا تھا، روح نکل گئی تھی ابن مطہر ہلی کی. شیخ الاسلام جب یہاں سے نکلنے لگے تو کسی نے کہا اس نے تو کتاب لکھی ہے. کہاں ہے؟ کہا دے دو کتاب. چند صفحے ہیں؟ 44 صفحے. منہج الکرامہ فی منصب الامامہ. شیخ الاسلام نے وہاں سے حران تک منہاج السنت النبویہ لکھی ہے. تقریباً 2000 صفحے کی کتاب ہے. اور علماء لکھتے ہیں حری بأن یکتب بماء الذهب. یہ کتاب اس قابل ہے کہ سونے کے پانی سے لکھا جائے، سونے کی سیاہی سے لکھی جائے. اللہ جزائے خیر دے حکومت سعودیہ کو، آب و تاب کے ساتھ شان و شوکت سے انہوں نے کتاب شائع کی. اور چونکہ اس درس کی برکتیں ہر جگہ پہنچتی ہے تو وہ ہر سال ایک دو نسخے مجھے اعزازی بھیج رہے ہیں، ہر سال بھیج رہے ہیں الحمدللہ. لیکن میرا مطالعہ اس نسخے کا ہے جو سہیل اکیڈمی لاہور نے شائع کی. شیخ القرآن مولانا طاہر صاحب نے نسخہ دیا تھا، نایاب نسخہ. میں نے یہ قصے اس لیے سنایا تھا کہ آپ میں اپنے بزرگوں پر غیرت بھی آئے اور آپ سمجھ بھی لے کہ اکابر نے کتنی محنت کی ہے دین کے بقا پر، اور کتابوں سے بھی کچھ تعارف اور لگن آپ کو پیدا ہو جائے. منہاج السنت النبویہ فی رد الشیعہ والقدریہ، شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ کی لکھی ہوئی. کہتے ہیں کہ دو کتابیں ایسی ہیں کہ جس کے دیکھنے کے بعد کوئی غیر عالم نہیں رہے گا، اللہ اس کو بڑا عالم بنا دے گا. ابن جریر کی البیان فی تفسیر القرآن، تفسیر ابن جریر جسے کہتے ہیں، جامع البیان. حافظ ابن جریر 34 صدی ہجری کا آدمی ہے، بلکہ 310 اور 34 کے درمیان میں مرے، وہی 34 صدی ہو گئی. ان کی تفسیر ابن جریر جس کا بہترین خلاصہ ابن کثیر نے پیش کیا ہے، یہ تفسیر ابن کثیر اس کا خلاصہ ہے، وہ بہت بڑی ہے، 25 جلدوں میں ہے، یہ 4 میں ہو گئی. کہتے ہیں کہ 3 کتابیں ہیں، جب آدمی اس کو اچھی طرح دیکھ لے اللہ اس کو ضرور عالم بنائے گا. ایک ابن جریر کی تفسیر، اس تفسیر کے متعلق ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی پیدل چین تک چلا گیا اور اس کو یہ تفسیر مل گئی تو وہ کامیاب ہے، اتنی قیمتی تفسیر. دوسری کتاب شیخ الاسلام کی منہاج السنہ، اور تیسری کتاب ابوبکر کاسانی کی بدائع السنائے. یہ 3 کتابیں جو معمول رکھے گا مطالعے میں اللہ اس کو نہریر اور کبیر عالم بنائے، بغیر علم کے نہیں رہ سکتا ہے. یہ کتابیں جس جگہ رہے گی وہاں علم کا خزانہ ہوگا. طلباء اور فضلاء بھائی ہمارے جب منہاج السنہ خریدے تو ضرور یہ پتہ کر لے کہ منہج الکرامہ ہے یا نہیں، اس کے اخیر میں لگا ہوا ہونا چاہیے. جس منہاج السنہ میں ابن مطہر ہلی کی منہج الکرامہ نہیں ہے وہ نہ لیا، وہ ناقص کتاب ہے. اس میں شروع میں، یہ شروع میں تو نہیں لگاتے اہل حق کبھی بھی باطل کی کتاب، اخیر میں لگی ہوئی ہے. کچھ جگہ ایسی ہے جہاں سے یہ شائع تو ہو گئی ہے لیکن منہج الکرامہ نہیں ہے. اور انشاءاللہ جب مجھے موقع ملے گا، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے توفیق ہوگی، اچھے نسخے تو میں جو فضلاء ہیں اور ان سے میں ایک مختصر سا ٹیسٹ لوں گا کہ میں نے جو اتنے دنوں تک اتنی طویل باتیں کی وہ آپ کو کہاں تک یاد رہی، کچھ چیز ہے مجھے دکھاؤ. کچھ راز بتا ہم کو بھی اے چا کے گریباں، اے دامن تر اشک رواں زلف پریشان. تو ان کو پھر وہ منہاج السنہ دیں گے جس میں منہج الکرامہ ہے، اور جو تفسیر کے اخیر میں اول آیا، امتحان ہوگا سب کچھ ہوگا، اس کو 3 پیش کریں گے، جامع البیان، ابن جریر اور منہاج السنہ، اور ابوبکر کاسانی کی بدائع انشاءاللہ تعالی. قرآن کریم کی تفسیر اور تاویل کا فرق، تفسیر اور تاویل کے طبقات، چونکہ ہمیں تیز چلنا ہے، تھوڑا سا معذرت کے ساتھ، کام کوئی رہے گا نہیں، سب پورا ہوگا انشاءاللہ. اللہ جب زندگی میں برکت دے تو تھوڑے وقت میں زیادہ کام ہو جاتا ہے. اللہ، کل پہلا جمعہ ہے تو اس لیے چھٹی کر لے آپ، خیر ہے، تاکہ زیادہ تنگ نہ ہو جائے. اس کے بعد کسی جمعے کو انشاءاللہ چھٹی نہیں ہوگی، اور ہفتے سے پھر اللہ کے فضل و کرم سے جو درس اگلے دن ہوگا اس کا پہلے سے اعلان ہوتا ہے. جیسے تفسیر اور تاویل، طبقات مفسرین، درجات تفسیر، تفسیر صحیح اور تفسیر برائے کے فروق، ہر دور اور ہر زمانے کے ممتاز مفسرین اور ان کی خدمات تفسیر، علماء ہند اور ان کی عنایت بالتفسیر، علماء حق اور علماء سوء اور ان کی تفسیر اور تحریف کے درمیان فروق اور امتیازات. جب اس سے ہم فارغ ہوں گے تو پھر ہمارے اپنے درس کے آداب، کہ ہم کس ڈھب پر تفسیر اور ترجمہ کرتے ہیں اور درسوں میں اور اس میں کیا فرق ہے، یہ کچھ مختصر سا بیان ہوگا ہفتے کو انشاءاللہ تعالی. اور آج کی نشست پوری ہے اللہ کے فضل و عنایت سے، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی رسول الکریم و نبیہ الامین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا یاتونک بمثل الا جئناک بالحق و احسن تفسیرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصلي وسلم عليه. قرآن کریم کے تراجم اور تفاسیر ہر عہد اور زمانے میں علماء کرام کی بہترین خدمات کے نتیجے میں سامنے آئی ہے. تراجم تو ایک وقتی ضرورت ہے، اور تفسیر حقیقت میں علوم کا باعث ہے. تفسیر قرآن ایک قسم وہ ہے جو اللہ نے خود فرمائی ہے، اور اس کی کچھ مثالیں ہم نے پہلے بھی دی تھی. اس کا ثبوت اس آیت سے بھی ہے جو ہم نے آج بھی خطبے میں پڑھی، وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، یہ نہیں لاتے ہیں آپ کے پاس کوئی پیچیدگی، الا جئناک بالحق و احسن تفسیرا، مگر ہم آپ کے پاس برحق بہترین تفسیر بھیج دیتے ہیں. چنانچہ قرآن کریم میں ایک آیت ہے، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، کہ میری آیتوں پر دنیا کی چیزیں نہ لینا. اس کی تفسیر مختلف رہی ہے، اور بعض لوگوں نے اپنی طبیعت کی تفسیر بھی کی ہے، اجرت علی الطاعات کو ناجائز کرنا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اس کی تفسیر موجود ہے. فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا.
جو لوگ غلط مسئلے بتاتے ہیں دین کے خلاف وہ اس آیت کا مصداق بتا دیے جائے. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. القرآن يفسر بعضه بعضا. قرآن مجید میں ایک لفظ آیا ہے اولو الامر یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, سورۃ النساء. اس اولو الامر سے مراد کیا ہے؟ مختلف تفاسیر تفسیر ابن جریر میں مروی. انشاءاللہ جب آیت آئے گی تو ہم بحوالہ عبارات کے ساتھ عرض کریں گے. اس وقت تو مبادی العلوم کے اندر صرف چند نشاندہیاں ہیں جو حاضرین کے لیے سہولت کا باعث ہے. یہ بھی کہا گیا کہ اولو الامر سے مراد اصحاب رسول ہیں. یہ بات بھی درست ہے, صحابہ مطاع. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اولو الامر سے مراد اہل حکومت ارباب اقتدار ہے. اور یہ تفسیر زیادہ مشہور ہے, یہ ابو ہریرہ کی تفسیر ہے جو 59 ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور یزید کے دور سے پناہ مانگتے تھے. تو انہوں نے دیکھا کس کو ہے, حسن کو, معاویہ کو, علی کو, اور عثمان کو, عمر اور حضرت ابوبکر کو. تو سب کے سب اہل ایمان, اہل العدل, اہل العلم و شرف. والحمدللہ علیہ. بعضوں نے کہا ہے اس سے مراد فقہا ہے. اب یہ دیکھنا تھا کہ کوئی نشاندہی اشارہ قرآن مجید میں ملنا چاہیے کہ اولو الامر کی صحیح تفسیر کیا ہے. چنانچہ آگے چل کر ایک آیت ہے, وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. جب ان کے پاس کوئی اطلاع فتح یا شکست کی آتی ہے فوراً پھیلا دیتے ہیں. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ. اگر یہ لوگ اس کی تحقیق پیغمبر سے اور اولو الامر سے کرا دیتے تو بات صاف ہو جاتی. اولو الامر کے لیے دو لفظ آئے, لَعَلِمَهُ اور يَسْتَنْبِطُونَ. قرآن کی تفسیر ہے نا, تو کوئی چیز چھوڑے گی نہیں پیچھے. فرمایا کہ اس سے مراد علماء ہے, لیکن علماء تو بہت پھر رہے ہیں. ہر عالم اولو الامر ہے. فرمایا نہیں, یستنبتون جو استنباط کا مقام رکھتے ہو. مستنبت مجتہد کو کہتے ہیں, مستنبت مخرج کو کہتے ہیں, مستنبت اعلی درجے کے فقیہ کو کہتے ہیں. کیونکہ نبت کے معنی ہیں الماء العذب, شیرین پانی. جیسے زمین کھودنا اور سب کو پتا ہے کہ زمین کے اندر پانی ہوتا ہے, کبھی میٹھا نکلتا ہے لیکن قسمت سے کہیں نکلتا ہے. ہر جگہ اور ہر شخص پانی نہیں نکال سکتا ہے, جانتے سب ہیں کہ ہاں بھائی زمین کھود لو, کنواں کھودو, اس کے بعد پانی آ جائے گا. لیکن کون کھودے, انتظار کرے فلاں آدمی آئے گا. اس طرح سب کو پتا ہے کہ مجتہد اور فقیہ کتاب و سنت سے مسائل اخذ کرتے ہیں, لیکن مسائل اخذ کرنا یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے. یہ ایسا گراں اور مشکل کام ہے جیسے زمین سے شیرین پانی نکالنا مشکل کام. تو پتہ چل گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. میں اولو الامر سے مراد امت محمدیہ کا وہ طبقہ فقہ کا جو اجتہاد اور استنباط کے مقام کو پہنچ چکا ہے، گویا آیت مجتہدین اور فقہا کی اطاعت جسے اصطلاح میں تقلید کہتے ہیں اس کو واجب کر دی. تو یہ کہنا کہ فقہا اور مجتہدین کوئی اور چیز ہے، قرآن سے بے خبری ہے، قرآن کریم کے علم سے نابلدی کی سزا ہے. قرآن کریم میں رب العزت نے جس طرح اپنی الوہیت کی اطاعت کا کہا ہے، پیغمبر کی رسالت کی اطاعت کا کہا ہے، اس طرح اولی الامر منکم کا بھی کہا ہے. تم ہی میں ایک طبقہ ہے اور ان کی بات ماننا بہت ضروری ہے. شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ نے ایک رسالہ لکھا ہے، اس کا نام ہے رفع الملام عن الائمة الاعلام. رفع الملام عن الائمة الاعلام، ائمہ مجتہدین نے دین کا کوئی قصور نہیں کیا، انہوں نے دین کی سربلندی کی. فجزاهم اللہ عنا وعن هذه الامة احسن الجزاء ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا. بہترین تفسیر قرآن کر رہا ہے. جو تفسیر قرآن کریم سے ثابت ہو وہ درجہ اولا کی تفسیر ہے. تفسیر کے مقامات میں پہلا مقام اس کا ہے جو خود قرآن مجید سے ثابت ہو. ہماری دانست میں دو تفاسیر ایسی ہیں جن میں اس بات کا اہتمام کیا گیا ہے. ایک ابن جریر کی جامع البیان اور دوسری حافظ اماد الدین ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر. قرآن کریم کی تفسیر اللہ جل جلالہ نے مختلف مقامات پر فرمائی ہے. کہیں اشارات میں بھی ہے اور کہیں صراحت کے ساتھ ہے. لِيَدَّبَّرُوا آیاتی، آیات میں تدبر کی بھی ضرورت ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. سورت انشقاق سے ایک دوسری مثال لیتا ہوں. جس شخص کو نام اعمال قیامت کے دن دائیں ہاتھ سے دیا جائے اس کا حساب آسان ہوگا اور وہ خوش خوش ہو کر اپنے گھر والوں کی طرف جائے گا. دنیا کا عجیب نظام ہے، خوشی اور غم کا لمحہ گھر پر ہوتا ہے. جب باہر سے آدمی آ جاتا ہے تو اہل خانہ کو کہتا ہے کہ بس ہم تو غر کو ہمارا کام رک گیا یہ وہ، اور جب باہر سے گھر آ جاتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ ہم بہت خوش ہیں، ہمیں بہت فائدہ ہوا. قرآن نے اس کو ذکر کیا، لیکن اب وجہ کیا ہے اس کی؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ. اور جس شخص کو نام اعمال پس پشت سے دیا گیا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، ویسلا سعیرا انہ کان فی اہلہ مسرورا. لے یہ دیکھے, فرمایا یہ اپنے گھر پر پہلے سے خوشی بنا چکا ہے. اب اشکال ہے یہاں کہ گھر پر خوش رہنا اتنا بڑا جرم ہے کہ جہنم کا سبب بن رہا ہے. انہو کان فی اہلہ مسرورا, یہ اپنے گھر پر بڑا خوش خوش رہتا تھا. پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے اندر گھر پر خوش کون رہتا ہے؟ فسق و فجور کے مرتکب, انہیں کوئی فردا کا غم نہیں, کون آیا کون گیا کچھ نہیں, بس وہ اپنے عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے ہیں. بابر بیش کوش کیا عالم دوبارہ نیست. اور مجلس واس تو تا دیر رہے گی قائم, ہو یہ ہے میخانہ ابھی پی کے چلے آتے. میں 13-14 سال تک اس آیت پر پریشان ہوتا تھا کہ یہ سبب جہنم کا تو نہیں بن سکتا ہے, اللہ کیسے فرماتے ہیں. چنانچہ سورۃ انشقاق میں نے نماز میں پڑھی, فرضوں میں عجیب بات ہے کہ علوم اور طرح نازل ہوتے ہیں. تو اس کے بعد ہے انہ ظن اللہ یحور, اس نے یہ خیال کیا تھا کہ دوبارہ اٹھنا ہی نہیں ہے. اب پتہ چل گیا کہ اس نے گھر پر ایسی خوشی منائی ہے اور گھر پر ایسا لاوبال بن کے رہا ہے کہ آخرت کا منکر ہو گیا. یہ تفسیر خود رب العزت نے فرمائی, انہ ظن اللہ, اس کو تو یہ گمان تک آ گیا کہ دوبارہ جینا ہی نہیں, باست ہے ہی نہیں. تو کوئی بھی عمل جو باست باس بعد الموت کے انکار کا سبب بن جائے وہ وجہ کفر ہے, وجہ کفر. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, سورۃ حجرات. ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو, پیغمبر کی موجودگی میں آوازیں نہیں اٹھاؤ, نہ پیغمبر کے سامنے ایسی کھل کر باتیں کرو جیسے ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو. آداب نبوت کا خیال کرو. ادب گائیس زیر آسما از عرش نازک تر, اور نفس گم کر دمی آئے جنے دو با یزید ایجا. آداب تو بہت ضروری ہے. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, ورنہ نیکیاں ختم ہو جائے گی تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. قرآن مجید میں مرتد کے لیے ہے کہ جو شخص دین سے مرتد ہوا, حبطت اعمالہم, ان کے اعمال حبط ہو گئے. اور یہ واضح مسئلہ ہے کہ مرتد کے تمام اعمال حبط اور ضائع ہو جاتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ پیغمبر کی موجودگی میں رفع صوت کرنا اور پیغمبر کی موجودگی میں ایسا جہر کرنا یا حضرت کو ایسا پکارنا, کیا وہ بھی کفر ہے؟ جس کی سزا وہی آئی ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اس کی تفسیر دیکھو آگے ہو رہی ہے, ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. ساتھ ہی آیا تھا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو لوگ اپنی آوازوں کو نبی کی موجودگی میں پس کرتے ہیں، نہیں اٹھاتے ہیں. یہ فرض معلوم ہوا کہ پیغمبر کے ہوتے ہوئے آپ آواز پس رکھیں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا امتحان لیا ہے اللہ تعالی نے تقوی کے لیے اور کامیاب ہو گئے. لهم مغفرۃ واجر عظیم. اب بات واضح ہو گئی کہ وہ جو آواز اٹھانا ہے یا پیغمبر کی موجودگی میں جہر کرنا ہے، سخت اندیشہ ہے کہ یہ ناکامی کا سبب بنے، اور ناکام اس کی مغفرت نہیں ہوتی. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. چونکہ یہ لوگ پیغمبرانہ آداب میں ناکام ہو گئے، اس واسطے یہ تقوی اور ایمان میں فیل ہو گئے ہیں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خاص مبعوث ہے کتاب سمجھانے کے لیے. لتبین للناس ما نزل الیہ، تاکہ آپ بیان کریں لوگوں کو جو ان کے لیے نازل ہوئی. قرآن کریم میں تو اتنا ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر لو، یا یقیمون الصلاۃ، یا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، یا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا. یہ جو صلاۃ ہے، اقامۃ الصلاۃ، اس کی تفسیر پیغمبر نے مختلف طریقوں سے کی. فرض نمازیں اور فرض اوقات پانچ ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. فجر میں دو رکعت فرض ہے، ظہر میں چار رکعت، عصر میں چار، مغرب میں تین، عشاء میں چار. یہ اقیم الصلاۃ کی پہلی تفسیر ہے. نماز کس پر فرض ہے؟ مومن پر. کب؟ جب بلوغ کو پہنچے. کس وجہ سے؟ جب اس میں عقل و ہوش ہو. کتنے شرائط سے؟ جو فقہ میں موجود ہے. بدن پاک، کپڑا پاک، جگہ پاک، یہ دوسری تفسیر ہو گئی. نماز شروع کس طرح ہوتی ہے؟ تحریمے سے. اور ختم کب ہوتی ہے؟ سلام پہ، خروج بسن المسلی پہ. نماز کی ہے اب کیا ہوتی ہے؟ قیام، رکوع، قومہ، سجود، جلسہ، قاعدہ. تیسری تفسیر ہوگی. نماز کب تک رہے گی؟ جب تک منافی نہ آئے، قولاً یا فعلاً. اس منافی کی کیا تشریح ہے؟ نواقض اور مفسدات. یہ چوتھی تفسیر ہو گئی. اور یہ ساری تفصیلات اور اس سے ہزار درجے بڑھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود. مثلا دو مثالیں دیتا ہوں. اللہم صلی وسلم علیہ. حضرت تشریف فرماتے اور ایک شخص آیا. حضرت خرباق رضی اللہ عنہ جن کو سمجھانے کے لیے محدثین مسیء الصلاۃ کہتے ہیں، جس نے اچھی نماز نہیں پڑھی، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ دستور تھا کہ نماز سے پہلے جب تک جماعت نہیں ہوئی ہے کوئی سلام نہیں کر سکتا تھا. سلام مسجد میں نماز کے بعد ہے، نماز سے پہلے نہیں. نماز سے پہلے سب لوگ نماز کے صفوں میں ہوں گے، جماعت کا انتظار کر رہے ہیں. ہم جلسو لانتظار الصلاۃ ما جلسو لیحیہ بالتحیہ، عالمگیری جلد پنجم صفحہ 325. لوگ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں، اس لیے نہیں بیٹھے کہ آنے والے السلام علیکم السلام علیکم. یہ شیر محمد خان کا ڈیرا تھوڑی ہے کہ لوگ آئے ایک دوسرے کو السلام علیکم سر پخیرا نے اسے پخیرا نے خیر ڈالا ہو گورے ہوئے دا جی بجو مت دوجرا دادا ٹول دنیا کے پختنوں کار کمزور ہے، آداب نہ بیا نہیں. بالکل نماز سے پہلے صفوں کی شکل میں بیٹھنا سنت طریقہ ہے، اور نماز سے پہلے مسجد میں بیٹھے ہوئے ان کو آنے والا السلام علیکم نہیں کرے. خطیب جو نماز پڑھانے آتا ہے یا خطیب جو مسجد میں داخل ہوتا ہے، اجازت نہیں ہے قبل الصلاۃ کہ وہ لوگوں کو سلام علیکم کرے، غلط طریقہ، خلاف سنت، منع ہے. تمہیں معلوم نہیں ہے مولا جمع، تو معلوم ہو کرنے کے لیے تو یہاں آ کے بیٹھے ہو، اب معلوم ہوگا نا. تو دستور یہ تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے بعد کچھ دیر بعد آپ ایک طرف ہو جاتے، اس وقت جو لوگ آتے آپ کو سلام کرتے تھے. چنانچہ ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی، لیکن جلدی جلدی پڑھی. بعض لوگ نماز بڑی جلدی پڑھ لیتے ہیں، آئی سوال. نماز اطمینان سے پڑھنا چاہیے. یہ امامت کی نماز کیوں مقرر کی گئی؟ ان نماز جو الل امام لیتم بھی، بخاری شریف میں ہے، یہ امام اس لیے مقرر ہے کہ اس سے نماز سیکھو. آرام تسلی سے رکوع سجود قیام قیرات قومہ جلسہ قاعدہ، آرام تسلی سے. وہی چار دام پہ تلوارے اور مس پکلا رہے پختہ نہ ہو. وضو اجلت کے ساتھ کرے تاکہ اسراف نہ ہو جائے. تو وضو کے لیے تو طالب علم بیٹھا ہوا ہے، سارا جہان کا نقشہ دیکھ رہا ہے. اور نماز کے لیے پھر سست ہو جاتا ہے، اور اجلت کے ساتھ نماز بتسلی پڑھا کر احکم الحاکمین کے ساتھ مناجات. جب حضرت کی خدمت میں آیا اور کہا کہ السلام علیکم، تو آپ نے کہا وعلیک السلام، ارج فصل فانک لم تصلی، چل نماز دوبارہ پڑھ، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں. اس زمانے کا کوئی طالب ہوتا، جی ابھی تو پڑھ لیا آپ نے، دیکھا نہیں؟ رکھا تھا ببار کے کوگ لرگے دے ایک نیک دے بس سب ایک نیک دے ہو گیا، اس نے دوبارہ نماز پڑھی. اس کی تو وہی نماز تھی جو اس کے اسٹیشن تھے اس کے مطابق چل رہے تھے. اسٹیشن ہوتے ہیں نا، لوگ اس کے حساب سے اٹک بیٹک کرتے. مردان میں میں نے نماز پڑھائی زور کی، میں کئی بھی امامت نہیں کرتا لیکن مجبور کر لیا. تو نماز کے بعد میں نے مسئلہ بیان کیا کہ ذرا آرام سے نماز پڑھا کرو، تو لوگ ہنس پڑے. اپنے امام صاحب کو کہا ہم سے پہلے سجدے میں آپ گئے، یار منگا امام منگ نہ تیز دے دے پپا کھلاڑو. جب امام کا یہ حال ہو تو قوم کا کیا حال ہو؟ میرا امام سے استاذ منگ نہ گڑا دے دے،
تلا ولاړ و جیسے دی تلاړو
ای چونی ارکان دولت ملک را ویران کو ڈال.
دو یا تین مرتبہ ایسا کرنے کے بعد وہ شخص آیا اور حضرت کی خدمت میں بیٹھ گیا اور اس نے کہا لا احسن الصلاۃ غیر ہذی، مجھے اس کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں آتی، بھئی یہ میں ہوں یہ میری نماز ہوں. اور ایک روایت میں علمن الصلاۃ یا رسول اللہ، حضرت نماز آپ بیان فرمائے، آپ نے فرمایا صلیت ولیکن نقصت من صلاتک، نماز تو تم نے پہلے بھی پڑھی ہے لیکن کچھ کمی کی ہے، کچھ کمی کی آپ نے. اور پھر فرمایا اذا اردت الصلاۃ فتوضا، پھر حضرت فرماتے ہیں کہ جب آپ شروع کر لیں فکبر، اللہ اکبر کر لیں، ثم اقرا ما تیسر معک من القرآن، جو سورت آسان ہو وہ پڑھو، مطمئنا ثم ارکع مطمئنا ثم ارفع راسک مطمئنا، اس طرح ہر رکن پر آپ تطمئن و مطمئنا کے الفاظ فرما دیں، آرام آرام سے رکوع کر لیتے، قرات کر لیتے اور سجود کر لیتے، تو پتہ یہ چل گیا کہ نماز صرف نماز نہیں ہے، اطمینان کے ساتھ نماز ہے. یہ بھی پیغمبر نے تفسیر فرمائی. کہ نماز کے اندر ارکان باقاعدگی کے ساتھ ادا ہو اور ان میں اطمینان ہو. کتنا اطمینان ہو، علماء دین فرماتے ہیں جتنا وقت رکوع میں گزرا ہے اتنا وقت قومہ میں گزرا ہے، اور جتنا وقت سجدہ میں گزرا ہے اتنا وقت جلسے میں گزرا ہے. وہ اوراد جو پڑھنا ہے وہ آپ کو یاد ہو تو پڑھے. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو خود ایسا پڑھاتے تھے کہ رکوع سے سر اٹھا کر کے جو آپ کھڑے ہو جاتے تھے قومے میں. بخاری میں ہے کہ صحابہ کہتے تھے زننا انہ نسیا، ہمیں خیال پڑ جاتا تھا کہ حضرت سجدہ کرنا بھول گئے، بس کھڑے ہی رہے. ثم یخر ساجدا، پھر سجدے کی طرف چلے جاتے. واذا رفع راسہ من سجودہ، جب حضرت سجدے سے سر اٹھا کے بیٹھ جاتے تھے تو بیٹھ جاتے تھے، حتی ظننا انہ نسیا، پھر ہمیں خیال آتا کہ حضرت دوسرا سجدہ بھول گئے. ثم یخر ساجدا، پھر آپ دوسرا سجدہ فرما دیں. کامل و اکمل نماز پڑھاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں فقہا کے دو قول ہیں. بعض ائمہ نے اس حدیث سے تعدیل الارکان کی فرضیت نکالی ہے، جیسے امام شافعی و احمد، لیکن حنفیہ کے نزدیک تعدیل الارکان واجب ہے یا سنت موقعہ. امام ابو جعفر تہاوی واجب کہتے ہیں، ابو جعفر ہندوانی سنت موقعہ کہتے ہیں. محقق ابن الحمام فتح القدیر جلد اول صفحہ 113 لکھتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ الْوَاجِبَ وَالسُّنَنَ الْمُؤَقَّدَةَ عِنْدَ سَادَاتِنَا الْحَنَفِيَةِ سَوَا، واجب اور سنت موقعہ تقریباً ہم مانا، بس بعد الوقت جس کی قضا ہے وہ واجب ہے اور جس کی قضا بعد الوقت نہیں ہے وہ سنت ہے. اس سے پتہ چلا کہ فقہا نے جو امامت کو واجب کہا ہے، جیسے جساس نے، کاسانی نے، ابن نجیم نے، ابن الحمام نے، اور جنہوں نے اس کو سنت کہا ہے عام فقہا، یہ دونوں ہم مانا قول. کیونکہ وَعَلَمْ أَنَّ الْوَاجِبَ وَالسُّنَنَ الْمُؤَقَّدَةَ عِنْدَ سَادَاتِنَا الْحَنَفِيَةِ سَوَا، اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ تنبیہ فرضوں پر یا واجب پر ہوتی ہے، علماء ہیں ایسی باتیں کرتے ہیں، کہ تنبیہ مستحب پر نہیں ہوتی یا تنبیہ سنت زائدہ و عادیہ پر نہیں ہوتی، یہ بات درست نہیں ہے. امام الاثر مولانا انور شاہ نے شرح بخاری میں لکھا ہے کہ بیان میں اور تنبیہ میں دونوں برابر ہیں، بیان میں اور تنبیہ میں دونوں برابر ہیں. جس طرح یہ مسئلہ بیان کرو گے کہ حلال کھاؤ حرام نہیں کھاؤ یہ فرض ہے، اس طرح یہ مسئلہ بھی بیان کرو گے کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ اپنے سامنے سے کھاؤ بسم اللہ پڑھ کر کے کھاؤ یہ بھی بیان کرو، اور حدیث شریف میں تو تنبیہ آئی ہے جب آپ نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ دائیں ہاتھ سے پیو، تو فرمایا لِأَنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، کیونکہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا پیتا. تنبیہ ہے یا نہیں؟ میں تنبیہ کی اور مثال دیتا ہوں.